سے لہل کر. عربی میں جو خطبہ پڑھا گیا تھا اس میں جو آیات اور احادیث وارکا تھی ان کا اردو ترجمہ, یہ خطبہ زبان کی حفاظت کے بیان میں تھا. زبان ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے گناہ بہت ہیں. اسی واسطے شریعت مقدسہ نے خاموشی کی تعریف کی ہے اور خاموش رہنے کی رغبت دی ہے الا آنکھ کے اظہار حق کی ضرورت پیش آئی. پہلی حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہے اور اس کی جو اس کی دونوں رانوں کے درمیان میں ہے, میں اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں. دوسری حدیث اور ارشاد فرمایا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, اس کو قتل کرنا کفر ہے, لیکن اس زمانے میں گالی دینے کی برائی دلوں سے بالکل نکل گئی ہے, بلکہ بعض لوگ تو اس کو خوشی کے موقع پر بھی استعمال کرتے ہیں. اللہ کی فنا, اللہ کی فنا, فسق کی بات, اور اس کو اس طرح بے دھڑک کیا جاوے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تیسری حدیث امید ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. چوتھی حدیث امید ارشاد فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک سچ نیکی ہے اور بے شک نیکی جنت تک لے جاتی ہے اور بے شک جھوٹ بدی ہے اور بدی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. پانچویں حدیث اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرے جو اس کو ناپسند ہو. غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرے اس کو ناپسند ہو. عرض کیا گیا کہ یہ تو فرمائیے اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو جو میں کہتا ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ بات اس میں ہو جس کا تو ذکر کرے تبھی تو نے اس کی غیبت کی, اور اگر اس پہ بات ہوئی نہیں جو تو ذکر کر رہا ہے تب تو نے اس پر بہتان باندھا جو غیبت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. چھٹی حدیث ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص چپ رہا اس نے نجات پائی. ساتویں حدیث ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے اس بات کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی فائدہ مقصود نہ ہو. ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے وہ اس بات کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی فائدہ مقصود نہ ہو. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. اکثر ہماری گفتگو ایسی ہوتی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بے مقصد گفتگو. آٹھویں حدیث امید رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دنیا میں دو رویہ ہو کہ اس کے منہ پر اس کی بات کہے اس کے منہ پر اس کی, قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی زبان ہوگی. اللہ ہماری حفاظت. نویں حدیث اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو آر دلائی ہو تو نہ مرے گا وہ شخص جب تک کہ اس گناہ کو کر نہ لے. رامی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ اس گناہ سے آر دلا دے کہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہو, اور اگر توبہ سے قبل آر دلائی گویا اس پر وعید کا مستحق نہیں, مگر یہ بھی ممنوع ہے کیونکہ توبہ سے قبل بھی خیر خواہی سے نصیحت کرنا چاہیے، آر دلانا اس کا بھی برا ہے، ہاں اگر آر دلانا ہی مصلحت ہو تو دوسری بات ہے۔ دسویں حدیث، نیز ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے رنج پر خوشی ظاہر نہ کرنا، شاید اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے تو اس کو مبتلا کر دے۔ گیارہویں حدیث، نیز ارشاد فرمایا ہے کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور عرش اس کی وجہ سے ہل جاتا ہے۔ شاید فرمایا ہے کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور عرش اس کی وجہ سے ہل جاتا ہے۔ آیت مبارکہ، اور شاف میں تعالیٰ شانوں نے کہ وہ یعنی انسان کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ایک تاک لگانے والا تیار موجود ہوتا ہے، زبان سے نکلا تاک لگانے والا لپکا اور اس کو اس نے اضافہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاف میں ہے جب تم منہ پر تعریف کرنے والے کو دیکھو تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، یعنی ان کو سختی سے منع کر دو۔ ہم تو خوش ہوتے ہماری تعریف ہو رہی ہے، یہاں کیا فرمایا کہ مٹی ڈال دو یعنی اس کا منہ بند کر دو کہ تعریف نہ کریں، سختی سے منع کر دو۔ البتہ اگر کسی وجہ سے سختی کی ہمت نہ ہو یا مناسب نہ ہو تو نرمی سے منع کرنے کا مذائقہ نہیں، یعنی بہرحال منع کرنا چاہیے کہ ہماری تعریف نہ کرو۔ تعریف کرنے سے کیا ہوگا، ہمارا نفس ابھرے گا، یہ پھولے گا، اندر میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اللہ ہماری حفاظت سنائے گا۔ اشاعت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے جھوٹ کو چھوڑا اس حال میں وہ باطل ہو، یعنی جس موقع پر شریعت نے اجازت نہ دی ہو اس موقع پر جھوٹ کو چھوڑ دیا تو اس کے واسطے جنت کے کنارے پر مکان بنایا جاوے گا، اور جو شخص جھگڑے کو ترک کر دے اس حال میں کوئی حق پر ہو تو اس کے واسطے جنت کے درمیان میں مکان بنایا جاوے گا۔ کیا شاعر فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے جھوٹ کو چھوڑا اس حال میں کوئی باطل ہو، یعنی جس موقع پر شریعت نے اجازت نہ دی ہو، یعنی کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں اجازت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے علماء کرام سے، خود نہیں، یعنی کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر، اس لیے یہاں پر فرمایا ہے کہ شریعت نے اجازت نہیں دی اور جھوٹ کو اس نے چھوڑ دیا، نہیں بولا، تو اس کے واسطے جنت کے کنارے پر مکان بنایا جائے گا، اور جو سا جھگڑے کو ترک کر دے اس حال میں تو حق پر ہو، یہ جھگڑا ہے نا، میں حق پر ہوں، کہتا میں حق پر ہوں، میں کہتا چلو جھگڑا ختم ہو، اپنا حق چھوڑ دے، کیا فرماتے ہیں، اس کے واسطے جنت کے بیچ میں گھر مکان بنایا جائے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے ایک میل دور ہو جاتا ہے، بوجہ اس فعل ناشائستہ کی بدبو سے جو اس بندے نے کیا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے ایک میل دور ہو جاتا ہے، وجہ اس فعل ناشائستہ کی بدبو کے جو اس بندے نے کیا ہے، اتنی جھوٹ کے اندر بدبو ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آج تو مشغلہ بن گیا، جھوٹ کی ایسی لت پڑ گئی ہے کہ جھوٹ کا احساس ہی نہیں ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر فرمایا ہے کہ مسلمان نہ طعنہ مارنے والا ہوتا ہے نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ بے حیائی کی بات بکنے والا ہوتا ہے نہ بد زبان ہوتا ہے. کیا شاہ سمجھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان نہ طعنہ مارنے والا ہوتا ہے نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے اور نہ بے حیائی کی بات بکنے والا ہوتا ہے نہ بد زبان ہوتا ہے. اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے شروع میں فرمایا کہ زبان ہے چھوٹی سی چیز ہے, جسم میں اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو زبان کیا ہے, چھوٹی سی چیز ہے, گناہ بڑے ہیں جن میں یہ گنوا دی. اللہ ہمیں اس کو قابو میں رکھ کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعضاء جوارح اللہ نے بنائے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کا انتظام بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے. ان کو قابو میں رکھنے کی استعداد بھی اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے. اب اس استعداد کو استعمال کریں گے تو وہ باقی رہے گی اور بڑھے گی, اور جب اس استعداد کو استعمال نہ کریں گے تو گھٹتی رہے گی, اور گھٹتے 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 ایسی ہو جائے گی جیسے ہے ہی نہیں. یہ ایک عام ضابطہ ہے. مادی استعدادوں کا بھی یہی حال ہے اور مانوی استعدادوں کا بھی یہی حال ہے. دونوں استعدادیں اللہ نے ہر انسان کو دی ہیں. ایک تو مادی ہے, ہاتھ میں پکڑنے کی, پاؤں میں چلنے کی, دانت میں چبانے کی, جب آدمی ان کو استعمال کرتا رہتا ہے تو یہ قوتیں بحال رہتی ہیں بلکہ قوی ہوتی رہتی ہیں. جب استعمال نہیں کرتا تو کیا ہو جاتی ہیں, آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہیں. جو چلنا چھوڑ دیتے ہیں تو چلنے کی قوت کیا ہو جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے, پھر دل ہی نہیں چاہتا, پھر دو قدم چلنا بھی اس کو مصیبت نظر آتی ہے. اور جو چلنے کے عادی ہیں, چلتے رہتے ہیں, وہ ماشاءاللہ بیماری میں بھی چلتے رہتے ہیں, وہ بڑھاپے میں بھی چلتے رہتے ہیں. اکثر قرض کیا جاتا ہے کہ آدمی اگر اپنے گرد و نواح میں غور کرے تو ایسے لوگوں کو ضرور پائے گا کہ جو ان مادی استعدادوں کو مستقل مزاجی سے استعمال کر رہے ہیں تو ان کی استعدادیں بہت بڑی ہوئی ہیں. جن کے پاس سواری کی استعداد نہیں ہے چلتے ہیں پیدل, یا وہ علاقے جہاں سواری میسر ہی نہیں ہے, جہاں سواری استعمال ہو ہی نہیں سکتی, کوئی چوائس ہی نہیں ہے, تو چلنا پڑتا ہے اور خوب چلتے ہیں. پہاڑوں پر دیکھ لو, ریموٹ ایریا میں جا کے دیکھ لو, بڑے مزے سے چلتے ہیں. بوڑھے بھی چلتے ہیں, جوان بھی چلتے ہیں, بچے بھی چلتے ہیں, عورتیں بھی چلتی ہیں, مریض بھی چلتے ہیں. ہم نے کھو دیا اس استعداد کو. دو منٹ کی واک ہے, بائک پر کک ماری اور چلے گئے. لیکن جو استعمال کرتا, اسی طریقے سے اللہ نے روحانی استعدادیں رکھی ہیں. زبان کو قابو کرنے کی استعداد رکھی ہے, کان کو قابو کرنے کی استعداد رکھی ہے, آنکھوں کو قابو کرنے کی استعداد رکھی ہے, جی. استعمال جو کرتا رہتا ہے اس کے اندر ہی استعداد مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتی ہے, اور جو نہیں کرتا پھر کہتا جی مجبوری ہے, پھر کہتا جی بے بسی ہے. وہ بولنے کی عادت پڑ گئی, اتنی پڑ گئی اتنی پڑ گئی, موقع بے موقع. ایک ہمارے ساتھی ہوتے بازو کو بولنے کی عادت, ایک سفر تھا ہمارا, لمبے سفر میں زیادہ پتہ چلتا ہے. دوسرے ساتھی ساتھ گئے, انہیں کہا کہ بھائی آپ بات بولتے بہت ہیں, دوسروں کو سن لیا تو کہتے فائدہ کیا دوسرے کو بولنے کا موقع دیا. یعنی عادت ایسی پختہ ہو گئی ان کے اندر وہ کہ دوسرے کو موقع, دوسرے کی سننی نہیں اپنی سنانی. یہ زبان کیا ہو گئی ہے, بے لگام ہو گئی ہے. جب بے لگام ہو جائے گی تو پھر وہی آ گیا لایا نہیں کہ بولنا ہی ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایسی شریعت مطہرہ عطا فرمائی ہے, ہمیں ہر موقع کے احکام عطا فرمائے. اب زبان کے کتنی حدیثیں آ گئیں, آج جو وہ کئی دن سے جمعے میں مضمون چل رہا ہے, یعنی اللہ پاک نے ہماری تربیت کے لیے ہمیں ہر موقع کے احکام عطا فرمائے ہیں, ہمیں بے لگام نہیں چھوڑا گیا. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ مسلمان کے لیے یہ دنیا کیا ہے, پیر خانہ ہے, اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ ظاہر الفاظ سے بات کچھ عجیب لگتی ہے. اب دنیا سجن, سجن فرمایا کس کے لیے, ایمان والے کے لیے. سجن کہتے ہیں جیل کو, قید خانے کو. اور کافر کے لیے کیا ہے, جنت. بظاہر کیا لگتا ہے کہ مسلمان کے لیے دنیا مصیبت ہے اور کافر کے لیے یہی لگ رہا ہے. چلو اگر اسی کو غور کر لو, یہی سمجھ لے, جیل کی مشقتیں تکلیفیں سزا ہی سمجھ لیں تو دنیا کی زندگی ہے کتنی. آخرت کے مقابلے میں تو یوں ہے کہ یہاں تھوڑی سی برداشت کر لے تنگیاں, یہی ہے نا, مصیبتیں تکلیفیں ہیں, اور پھر مزے مزے, پھر رہا ہو جائے گا. اور کافر کے لیے ہے کہ یہاں اس کو آزادی ملی ہوئی ہے, یہاں عیش کر لے پھر قید میں جائے گا, پھر قید اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اختیار کر لے, تھوڑی دیر کی قید اچھی, ہمیشہ کی آزادی سے آزادی مل جائے گی تو تھوڑی دیر کی قید اچھی, یا تھوڑی دیر کی آزادی اچھی ہمیں اچھا کی قید. لیکن اصل یہ ہے کہ جیسے جیل کے اندر جو ہے قیدی کی اپنی مرضی نہیں چلتی, اصل اس کے اندر یہ ہے جس کو قید کر دیا جاتا ہے اب اس کی مرضی نہیں چلتی, ایک نظام کے تحت اس کو رہنا پڑتا ہے. کسی کو ایک کلاس بھی مل جائے نا اب تو بھی کیٹیگریز ہو گئی نا, جیل میں بھی ہے, اس کو بھی پابند رہنا پڑتا ہے. وہ اس کے لیے پابندیاں دوسروں کی نسبت ذرا کم ہے, لیکن پھر بھی پابندی اس کے لیے بھی ہے, اس کی بھی ہر مرضی نہیں پوری ہوگی. نہ مرضی کا کھا سکتا ہے, نہ مرضی کا پی سکتا ہے, نہ مرضی کے کپڑے پہن سکتا ہے, نہ مرضی کے کام کر سکتا ہے. یعنی ایک محدود شاریواری کے اندر یا ایک محدود کمرے کے اندر مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، اس کی اپنی چلتی نہیں ہے. تو یہ فرمایا گیا کہ مسلمان کے لیے اس دنیا کے اندر شریعت مطہرہ کی پابندیوں کے اندر رہنا ہوگا. مسلمان کی اپنی مرضی نہیں ہے، مسلمان ایمان والے نے، مسلمان ہے ہی وہی، مسلم وہی ہے جو سر تسلیم خم کر دے، اپنا سر جھکا دے. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. یعنی اللہ پاک نے جو شریعت مطہرہ نازل فرمائی ہے اس کے آگے جھک جائے. نہ یہ کھانے میں آزاد، نہ یہ پینے میں آزاد، نہ یہ لباس میں آزاد. یہاں ہر چیز کی پابندی ہے، اس کے لیے زبان کی پابندی ہے، نگاہوں کی پابندی ہے، سننے کی پابندی ہے، کھانے کی پابندی ہے، حرام حلال کی، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، ایسے کھاؤ ایسے نہ کھاؤ، یہ ہے سجن. لیکن فرمایا یہ گیا جس نے یہاں قید کاٹ لی، یعنی اپنے اندر کی ساری چاہتوں کو، اپنی خواہشات کو شریعت مطہرہ کے تابع رکھ کے اس نے اگر پورا کر لیا تو اس کی لا محدود خواہشات بطریقہ احسن وہاں پوری کی جائیں گی. لمبا عرصہ، اتنا لمبا عرصہ کہ جس کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. پابندیاں تھوڑی سی، اور پھر پابندیاں بھی شروع میں بوجھ لگتی ہیں، شروع میں قید لگتی ہے. جب آدمی ان قیدوں کا عادی ہو جاتا ہے پھر تو سوچنا پھر مزہ ہی آتا ہے. جب زبان کے صحیح استعمال کا عادی بن جاتا ہے زبان غلط چلتی ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت کے تعلق والی ایک خاتون تھی، تعلق سے مراد بیعت تھی، ان کو شوق تھا اشعار پڑھنے کا بھی، لیکن عورتوں کی مجلس میں. کیونکہ شوق عورت بھی عورت ہے، عورت کی آواز کا پردہ آج ہم بھول گئے. تو ذکر کی برکت سے، حضرت کی تربیت کے برکت سے وہ اس پر اتنا اہتمام تھا. ہمارے گھر میں تشریف لاتی تھی، آرے گزارنے ہمارے گھر والے بتاتے کہ وہ اگر اشعار پڑھ رہی عورتوں کی مجلس میں، اگر قریب دوسرے کمرے میں کوئی مرد آ گیا تو ان کی زبان بند ہو جاتی تھی، پتا نہیں جاتا، کہتے پتا کرو کوئی یاد. حالانکہ اپنے جذبے میں شوق سے اللہ کی توحید کے اشعار یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مزہ کے اندر یا اصلاحی اشعار پڑھ رہی ہیں عورتوں کی مجلس میں، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، جس کے اندر تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ زبان چل رہی ہے بڑے مزے کے ساتھ، لیکن جیسے ہی یعنی وہ آواز اس حد سے تجاوز کیا، یعنی کوئی آ گیا، ان کو فور اس کا ادراک ہو جاتا ہے. تو یہ پابندیاں بھی شروع میں پابندیاں ہیں. ہمارے ایک برٹش مسلمان ہوئے تھے سعودی عربیہ میں، پہلے بھی ذکر کیا، عبداللہ گریگوری، کمپیوٹر انجینئر سافٹ ویئر، اس پرانے زمانے کی بات بتا رہا ہوں. تو ایک دفعہ اپنا قصہ بتایا، کہنے لگے جب مجھے یہ پتہ چلا، یعنی اس مسلمان ہونے کے بعد کہ نماز پڑھنی ہے اور نماز کے اندر دوزانوں بیٹھنا ہے، تو ہمارے لیے دوزانوں بیٹھنا جو ہے وہ یعنی اس کو فولڈ کرنا گھٹنوں کو ممکن، کیونکہ ضرورت نہیں پڑی. ایسٹ کے اندر تو ہے، جیپنیز ہے، ہندو ہے، سب زمینی مجلس ہیں، آرام سے گھٹنے موڑ لیتے ہیں. ہمارے بچہ بھی چھوٹا چھوٹا ایک دم سے دوزانوں بیٹھ جاتا ہے، کیوں جی؟ خدا کا اثر ہے نا. چھوٹا سا بچہ جب شروع کرتا ہے تو بیٹھنا تو دوزانوں بڑے آرام سے بیٹھ جاتا ہے گھٹنوں کو فولڈ کر کے. لیکن ویسٹ کے اندر چونکہ اس کا دستور ہی نہیں ہے تو اس لیے گھٹنے وہیں سیٹ ہو جاتے ہیں. تو بڑی پریشانی ہوئی کہ بھی یہ نماز پڑھنے کے لیے. تو اسلام کی ابتدا کے اندر یہ پابندی بھی کہ اس طریقے سے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوگی بڑی ہی مشکل لگی، بلکہ میں سمجھا کہ اٹ از امپاسبل فار می. کہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے پھر اللہ نے ایسی آسانی کرنی، کوشش کرتے کرتے اب گھنٹوں بیٹھ سکتا ہوں. پھر کہ صبح کو جلدی اٹھنا دستوری نہیں ان کے ہاں، تو میں نے سوچا کہ فجر کی نماز تو میرے لیے ہے نا امپاسبل. لیکن جب احساس دل کے اندر پختہ ہو گیا کہ اس اوبلیگیٹری پڑھنی ہے، اور پھر کہتے کہ آئی مینج، اب تہجد کو اٹھنا آسان ہو گیا. تو شریعت مطہرہ کی جو پابندیاں بظاہر لگتی ہیں مصیبت لگتی ہیں، مشکل لگتی ہے، کیونکہ نفس اس کا عادی جب نہیں ہوتا. جیسے آج مسلمانوں کے اندر بھی فجر کی نماز کے اٹھنا مشکل ہو گیا، مسجدوں کا آپ دیکھ لو فجر میں کیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ استعداد جو جلدی اٹھنے کی تھی ہم نے کھو دی. جو پہلے عرض کیا استعدادیں رکھی ہیں، ہر ایک نے رکھی ہیں، یعنی ایک کافر کے اندر یہ استعداد بظاہر کیا وہ ختم ہوئی ہوئی تھی. اسلام لایا اور اسلام لانے کے بعد اس کے اندر یہ استعداد ہے پھر بیدار ہوئی. ہم کھو بیٹھے لیکن آج بھی جن کے اندر یہ استعداد استعمال جو کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں. ٹھیک ہے، استعداد میں فرق ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، یہ اپنی جگہ پر ہے. کوئی ضعیف ہوتا ہے، کوئی تندرست ہوتا ہے، ذہنی استعداد مختلف ہوتی ہے، لیکن ایک درجے کے اندر سب کے اندر ہے، جو اس کو استعمال کرتا ہے اس کے اندر بڑھتی رہتی ہے. اگر استعداد کمزور ہو گئی تو اس کی تجدید یعنی اس کے اندر پھر ہم اگر مشق کرنا شروع کر دیں پھر بڑھ جاتی ہے. ہم اللہ والوں کے واقعات پڑھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. کل ہی دوست بڑی عمر کے بزرگ آئے ہوئے تھے، کسی بات پر کہنے لگے وہ جو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا واقعہ کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. کہتے ہمارا ذہن تو بالکل اس کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وضو کیسے ٹھہر گیا، ہمارا تو ٹھہرتا نہیں ہے، ہمارا وضو تو تھوڑی دیر نہیں ٹھہرتا. یہ واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے، تو ایسی حقیقت ہے کہ جس کا تذکرہ ایک نے نہیں کہا، کیا بے شمار لوگوں نے اس زمانے میں ان کے کیا. جنہوں نے مشاہدہ کیا، جنہوں نے دیکھا واقعہ، کیوں عادت پڑ گئی، تدریجن عادت پڑتے پڑتے اتنی پختہ ہو گئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے نا. ایک بچے نے اپنے والد سے پوچھا حضرت کے وصال کے بعد، ان کو نہیں پتا تھا بچہ پڑوسی، کہ ابا جان رات کو چھت تک ستون نظر آتا تھا، نظر نہیں آتا، رات کو چھت پر دیر میں ستون نظر آتا تھا، اب نظر نہیں آتا. انہوں نے کہا بیٹا وہ ستون اب رخصت ہو گیا. تو گرمی میں رات کو چھت پر نماز پڑھتے ہوں گے نا تہجد کی، اور اتنا لمبا ان کا قیام ہوتا ہوگا کہ جیسے ایک ستون لگ، تو بچہ اس کو کیا سمجھتا تھا، رات کو چھت پر ایک ستون کھڑا ہے، ستون ہے، ستون نہیں کھڑا. ایک واقعہ نہیں ہے، اس کا تذکرہ کرنے والے بہت لوگوں سے ماننے میں ہم قیاس کرتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم سے تو ٹھہرتا نہیں ہوگا ہمارا تو. استعداد اللہ نے رکھی ہے، کبھی کوئی مجبوری ہو جائے اور جگہ نہ ملے فراغت کی تو آدمی استنجے کو روکے رکھتے ہی رکھتا جی. سگنل مل رہے ہوتے ہیں لیکن جگہ ہی نہیں کوئی، کیوں جی ہوتا نہیں، کر لیتا ہے کنٹرول نہیں اپنے. ایسی بات نہیں ہے، اگر مادی مجبوریوں کے اندر آدمی اپنے آپ کو ضبط کر لیتا ہے ایسے طبعی تقاضے بھی جائے تو روحانی لذت کے لیے تو بھائی موقعے نہ دیتے. اصل ہم نہ آشنا ہو گئے روحانی لذتوں سے. ایک مشہور واقعہ اکثر سنا بھی ہوگا، عرض بھی کیا جاتا ہے، اس زمانے کا ایک امام اپنے وقت کے دوسرے امام کے مہمان بنے رات کو دعوت کھانے کی، رات کا قیام بھی وہیں، تو اہتمام کیا گیا کھانے کا جیسے عام ہم بھی کرتے ہیں مہمان کے لیے. تو میزبان نے جو کھانا پیش کیا تو مہمان نے خوب رغبت سے کھایا اور خوب ہی کھایا، بلکہ خلاف معمول زیادہ کھایا، یوں سمجھ لو بے تحاشا کھایا. پھر ان کو آرام کی جگہ بتا دی گئی، اور پتہ تھا کہ اللہ والے اس زمانے میں عام تھا کہ رات کو اٹھتے ہیں، اور آج کی طرح کے اٹیچ بات تو نہیں تھے نا، اس زمانے میں تو باہر جا کے فارغ ہونا پڑتا تھا، نہ پانی کتنی فراوانی، تو لوٹا بھر کے پانی کا قریب رکھ دیا گیا، مسالہ رکھ دیا کہ رات کو ضرورت ہوگی، اس لوٹے سے سارے روکے وضو کر کے اپنا مات پڑھیں گے. اللہ والوں کا معمول ہے رات کو اٹھ کے پڑھنے کا. تو ان کو جگہ سارا انتظام کر دیا گیا. اب صبح جو دیکھا تو لوٹا پانی کا ویسے کہ ویسے بھرا ہوا ہے، اور مسالہ بھی لپٹا ہوا، یعنی جس سے اندازہ ہوا کہ مسالہ کھلا نہیں، اور لوٹا بھرے ہونے کا مطلب ہے کہ وضو کیا ہی نہیں. یہاں وہ بات آ گئی جو چل رہی گفتگو، بدگمانی، گمان عجیب چیز ہے. تو گمان یہ کیا گیا کہ چونکہ زیادہ کھا گئے تو نیند نے غلبہ کر لیے، تو آنکھیں نہیں کھلی. زہر کا نقشہ تو یہی ہے نا کہ کھایا بے تحاشا ہے، اور لوٹا ویسے بھرا ہوا، اور مسلح لپٹا ہوا، تو گمان یہ کر لیا کہ زیادہ آدمی کھایا تو پھر غلبہ ہی ہوتا ہے نا، یہ گمان. تو صاحب خانہ کی بیٹی نے جب یہ سارا اس کے سامنے آیا معاملہ تو اپنے ابا سے کہا آپ پوچھے تو صحیح ذرا کہ اپنے وقت کے امام ہیں, اللہ والے ہیں اور بڑی ان کے تعلق سے مشہور ہے, ان کی رات کی عبادت بھی مشہور ہے, سارا کچھ مشہور ہے, تو یہ کیا قصہ ہے کہ کھانے پر ہے تو کھاتے چلے گئے اور سونے پر ہے تو سوتے ہی رہے گمان کر کے. اب ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ بات حقیقت میں یہ ہے کہ جب میں کھانا کھا رہا تھا وہ کھانے کے اندر ایسی نورانیت تھی, ایسی روحانیت تھی کہ میں جتنا اس کو کھاتا تھا میرے اندر نورانیت بڑھتی جاتی تھی, اس نورانیت کو لینے کے لیے کھاتا ہی گیا. اب ہم کیا جانے اس نورانیت کیا چیز ہے, روحانیت کیا چیز ہے. جتنا میں کھاتا تھا میرے اندر اتنی شفافت آتی تھی, اتنی لطافت آتی تھی, کھانا اتنا لطیف تھا کہ گرانی تھی نہیں اس کے اندر. کھاتا تو پیٹ پر بوجھ آتا ہے نا, بوجھ آیا ہی نہیں. یعنی وہ کھانا ایسا پاکیزہ تھا, ایسے پاکیزہ ہاتھوں سے پکا, ایسے پاکیزہ ماحول میں پکا کہ اس کے اندر حصی طور پر مادی طور پر کوئی گرانی تھی نہیں. اور اتنا اب یہ جس کا دل بیدار ہے وہی جانتا, ہم اس کو ہم بھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہمیں وہ چونکہ صاحب ادراک تھے اور پھر قدردان تھے, اس کی لذت سے آشنا تھے. مادی کھانا مادی زیادہ کھا نہیں سکتے, کھاد کے بعد آ کے آپ کو رکنا پڑتا ہے, وہ کہتے ہوا ہی نہیں. تو میں تو اس سے فائدہ اٹھایا کہ جتنا نور لے لوں, اس لیے خوب کھایا, تو کھانے کی وجہ پھر یہ بنی. اب فرماتے ہیں کہ وہ کھانا اتنا لطیف تھا, اتنا پاکیزہ تھا, اتنا نورانی تھا کہ وضو کی حاجت ہی نہیں ہوئی. ٹوٹا ہی نہیں کان پر, یعنی اتنا لطیف تھا کھانا, اتنی لطافت تھی, اتنی روحانیت تھی, اس روحانیت کے غلبے سے وضو کی حاجت رات بھر میں بالکل ہوئی نہیں. پھر اگلی بات بتائی کہ جب میں نے وہ کھانا کھایا اور میرے اندر روحانیت آئی, میں نے اپنے اندر محسوس کی وہ قوت روحانی, میرے اندر روحانی استعداد جو بڑھی, تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں اپنی انفرادی عبادت نفل میں لگوں, امت کے لیے مسائل پر استنباط کیوں نہ کر لوں محقق سے تحقیق کے لیے کہ وہ جو اللہ نے مجھے فکر دی ہے تو میں مسائل کے استنباط میں لگ گیا. رات میں کتنا سو مسائل پر استنباط کر لیے, اس پہ انہما کر گیا, فائدہ اٹھایا اس کا. یہ ہم کیا جانے ہیں, ہم تو کھانے کے اندر کس لذت سے اس لیے حلال طیب کھانا اندر پاکیزہ جذبات کو پاکیزہ قوتوں کو ابھارتا ہے جی, اور جو مشتبہ مال ہوتا ہے اور جو حرام ہوتا ہے وہ اندر میں گندے جذبات کو ابھارتا ہے. تو اندر کی جو روحانی استعدادیں ہیں وہ پاکیزہ فضاؤں کے اندر ابھرتی ہیں. پھر جو میں نے پہلے عرض کیا نا, یہ قید نہیں رہتی, پھر ظاہر میں قید لگتی ہے, اس قید میں مزہ آتا ہے. جیسے جھوٹ بولنے مزہ آتا ہے, جس کو جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے وہ انجوائے کرتا ہے جھوٹ بول دوسروں کو, لیکن جس کے اندر میں بیداری آتی حادثہ تو بدبو محسوس کرتا ہے اس کی, جس کو فرنا فرشتہ فرشتہ ایک میل دور بھاگتا ہے, کتنی کتنی بھیانک بدبو ہے ایک میل دور, تو یہ محسوس کرتا ہے بدبو کے قریب جائے گا, اس کی زبان آئے گی اس کے طرف, بدبو کی طرف جائے گا. تو اسی لیے عرض کیا جاتا ہے کہ اپنے اندر کی روحانی استعدادوں کو بحال کرا لیں. جس کے لیے مجلس ہے ہماری اور اسی کے لیے اللہ والوں کی صحبت ہے، اسی کے لیے اللہ والوں سے تعلق ہے، اور یہی تصرف ہے. یعنی دلوں کے اندر کی ان آلائشوں سے صفائی جنہوں نے ہمارے اصل ادراک کو معوف کر دیا ہے کہ ہم روحانی ادراک سے نہ آشنا ہو گئے، روحانی لذتوں سے نہ آشنا ہو گئے، اور اس کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ ہمیں یعنی شریعت پر چلنا کیا بہت بڑی جیسے مصیبت آ گئی. لیکن جب اندر میں صفائی ہوگی، وہ روحانی استعداد ابھرے گی، وہ روحانی لذت کا احساس ہونے لگے گا، پھر جی چاہنے لگے گا شریعت کے ہر حکم کو پورا کرنے کو، پھر ان پابندیوں کو پابندی نہیں سمجھے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی معاشرت بھی تمدن قائم نہیں رہ سکتے پابندیاں نہ ہو. یہ ایک عام ضابطہ ہے، کھیل کے میدان کی پابندیاں خوشی سے برداشت کرتے ہیں، چھوٹی سی گیم ہوگی اس کی پابندیاں کیوں جی گزارا نہیں ہے. ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا، مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ مرورہ میں کچھ ساتھی آئے، وہ اسٹیل مل میں کام کرتے تھے کراچی کی، جو اسٹیل مل رشیا کی ایڈ سے لگی تھی تو ان کی ساری ٹریننگ رشیا سے ہوتی تھی یا رشین جہاں، تو اس زمانے میں ایجپٹ جو تھا اس کا بھی تعلق رشیا کے ساتھ تھا، تو یہاں سے ٹریننگ کے لیے وہاں بھیج جاتے تھے. تو یہ ایک ٹیم جو ہے ٹریننگ کے لیے ایجپٹ گئی. اب مصر جب گئے تو مسلمان جو ہے اس کے اندر میں راستے میں آ جاتا تھا حرمین شریفین، تو ان کو شوق ہوا کہ عمرہ کرتے چلیں، ایک طبعی تقاضا ہے نا اس رخ کے تک جاتے بھی چلو. تو ایسی انہوں نے بنا لی کہ واپسی پر پہلے اتر کے عمرہ کر کے زیارت مسجد نبوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے پھر آ جائیں گے. تو وہ پورا کا پورا گروپ، اس میں سے ایک تھا کمیونسٹ جو متاثر تھا رشیا سے، لیکن چونکہ گروپ میں تھا تو اس کو مجبوراً ٹکٹ لینا پڑا، ان کے ساتھ دینا پڑا. اب سردیوں کا موسم، اب مدینہ منورہ میں ٹھہرے ہوئے، ان کو ان کے ساتھ نماز بھی پڑھنی پڑ رہی. تو مولانا کے پاس وہ آئے، کہنے لگے ہمارا ایک ساتھی ہمارے ساتھ ہے ایسے خیالات کا، لیکن چونکہ ایک مجبوری میں ہمارے ساتھ ہے تو آ گیا ہے. وہ وضو میں پاؤں نہیں دھوتا ہے، سردی بہت ہے نا، کہتے ہیں مسجد یہ مولوی نے بنا رکھی پاؤں دھونے ضروری ہے، سردی میں پاؤں دھوئی، باقی وضو کر لیتا ہے. یہ پابندیاں جو ہے نا یہ مولوی نے بنائی پابندیاں. مولانا چھوٹتے کہا اسے کہو بھی سرخ اشارے کی پابندی کیوں برداشت کرتے ہو، کرنی پڑتی ہے نا. سمجھایا یہ کہ پابندی کے بغیر کون سا معاشرہ ہے کہ پابندی نہ ہو. کوئی چل سکتا ہے نظام پابندی کے بغیر؟ تمدن نہیں قائم رہ سکتا. لیکن عجیب بات ہے کہ معاشرتی پابندیاں جو دوسری دنیاوی رائج ہیں ان کو تو قبول کر لیں گے، اور جو اسلامی پابندیاں ہیں ان کا ذوق بیزار ہو جائے تو مزہ آتا ہے پابندی میں، پھر روکنا آسان اپنے آپ کو، تھامنا آسان اپنے آپ کو، پھر مزہ آتا ہے انہی پابندیوں. جیسے اٹھنا مشکل ہے نا، پھر سونا مشکل ہے جی. جب دل کے اندر کا وہ حادثہ بیدار ہو جاتا ہے پھر سونا مشکل ہے. شاہ یعقوب رحمۃ اللہ کا واقعہ بہت دفعہ میں نے عرض کیا کہ بڑھاپے میں بیماری کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ہوتا نا کبھی، اور جب تہجد کا وقت آتا تو نیند آنے غلبہ کرتی، شروع رات میں نہاتی ہیں، اور جب تہجد کا جو معمول زندگی بھر رہا تو فرماتے ہیں میں اس کو بھگا دیتا ہوں، تیری کی ضرورت نہیں، جب آنا تو بھائی نہیں. جب آنے کا وقت تھا تو آئی نہیں، اب وقت ہے جاگنے کا، اب آ رہی ہے، اب بھاگ. جو اس وقت کی لذت سے آشنا ہو گیا تتجافا جنوب عن المضاجع، یعنی یہ لوگ بستروں سے جفا کرنے والے ہیں. ہم ایسے وقت بستروں کے وفادار بنتے ہیں، ہمیں بستر کھینچتا ہے، ان کا بستر اچھالتا ہے ان کو. وہ وقت جو ہے جس کے اندر ان کو جو لطف آتا ہے، جو اللہ نے خصوصی مجلس لگا رکھی ہے، اس میں حاضری کا جب موقع آتا ہے تو ان کا بستر ان کو اچھال لیتا ہے. اللہ ہمارے اندر کے ساتھ سے بدلدار، اسی کے لیے بھائی یہ ذکر ہے، اور اسی کو مخصوص بنا کر ذکر کی مجلس میں شرکت کرنی، کہ ہمارے اندر کی روحانی استعداد بڑھے، ہمارے دلوں کے اندر وہ شفافت آئے، وہ لطافت آئے، وہ پاکیزگی آئے، وہ روحانی قوت آئے جو ہمیں اللہ کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. یعنی شریعت مطہرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے نازل فرمائی ہے، ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ ہمیں ایسی محبوب ہو جائے کہ اس کے بغیر رہ نہ سکیں. اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہو، اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو، یہ بڑے بڑے شعبے ہیں. اس کے جتنے شرعی احکام ہیں وہ دل کو ایسے بھا جائیں کہ رہ نہ سکیں. جب دل بن جاتا ہے اور سنور جاتا ہے اور دل میں پاکیزگی آ جاتی ہے، پھر نفس کے ہیلے نہیں چلتے جو آج چل رہے ہیں. جی کیا کریں جی اس انوائرمنٹ کے اندر، جی ماحول ہی ایسا ہے، سزائیں ایسی ہیں، کیا کریں، سبھی لوگ ایسے کر رہے ہیں، جی عجیب لگتا ہے بندہ اس میں. پھر یہ عجیب نہیں لگتا، یہ اپنے اندر میں اس قوت سے اس پر جمتا ہے. اللہ ہمیں بھی قوتیں، ہماری قوتوں کو اللہ بحال فرما دے. اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، جس کا مستقل حکم ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں یاد کرو عاجزی کے ساتھ، اور پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے یاد کرو، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد، یعنی کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو. یعنی یہاں قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ دل کو غفلت سے بیدار کرنا ہے، اس کا ایک علاج یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم دل میں اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہمیں یاد فرمائیں گے، تو اللہ پاک کی توجہ جب آئے گی تو دل میں نورانیت آئے گی، دل روشن ہوگا، دل کو روحانی ٹونک ملے گا، دل میں روحانی استعداد بڑھے گی، دل کا میلان ہر اطاعت سے بڑھے گا، دل کا میلان ہر نافرمانی سے ہٹے گا. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرما رہے ہیں رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو خالی ہو کر، یعنی تنہائی کے اندر مشق کرو اس کی، تبتل کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کا نام مبارک جو ہے، فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، اللہ خود فرما رہے ہیں بڑا متبرک نام ہے رب کا. یہ اسم جو ہے نا اللہ، یہ بہت متبرک نام ہے، اس کے ساتھ یاد کرو، یعنی اس کو دل پر نقش کر لیں، دل میں برکت آ جائے گی. اس کو دل پر لکھ لیں، دل میں برکت آ جائے گی. اس کو دل میں رچا لیں، بسا لیں، اس دل میں برکت آ جائے گی. وہ برکت کیا ہوگی؟ وہی دل کے اندر روحانی قوت ابھرے گی، اطاعت کی رغبت بڑھے گی، نافرمانیوں سے بچنے کی ہمت بڑھے گی. تو یہ تصور کا ایک مشق ہے، آنکھیں بند کرنا، یہ ایک وقتی ضرورت ہے تاکہ توجہ دل پر آ جائے، تو تصور کریں دل کا، اور تصور سے دل پر لکھیں لفظ اللہ خوشنما رنگ میں، جس کو جو رنگ اچھا لگے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اب میں اللہ کو یاد کر رہا، اللہ پاک بھی مجھے یاد فرما رہے ہیں، تو دل میں میرے ایک نور آ رہا ہے، اب دل میں اس کو پکاریں، یعنی اپنے ارادے سے دل کے اندر یہ تکرار کریں اللہ 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 اللہ، اس متبرک نام کی اتنی تکرار کریں، اتنی تکرار کریں کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس دھیان خیال ہمارے رگ رگ ریشے ریشے میں سما جائے گا، ہر وقت اس کا دھیان رہنے لگے، پھر اس سے ہمیں حیا آئے گی، پھر تنہائیوں میں بھی حرام کاموں سے رک جائیں گے، اس لیے اس کی تکرار سے دل کے اندر دھیان خیال کثرت سے رہنے لگے گا۔ تو اللہ سے مانگے، اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی، دل میں روحانی قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اب تھوڑی دیر مشق کر لے، یعنی تصور کی آنکھ سے دل میں دیکھیں لفظ کیا اللہ، اور تصور کی زبان سے محبت سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ۔ اب تھوڑی دیر مشق کر لیں اس کی جو،
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم نقي قلوبنا كما ينقى الثوب العبيض من الدنس اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل يا أرحم الراحمين هبار غناهكم مغفرة گناہوں کی نحوست ہمارے قلوب سے ظاہر فرما دی ہمارے ظاہر کو بھی شریعت مطالعہ کے مطابق بنا دی اور باطن کو بھی یا اللہ شریعت مطالعہ کے مطابق بنا دی یا اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے زیادہ شاندار بنا دی ہمارے نفسوں کی گندی خصلتوں سے ہمیں پاک فرما دی یا اللہ ہمیں صفات حمیدہ عطا فرما دی ہمیں ایسا بنا لیجیے آپ کو پسند آ جائے اپنی مرضیات نصیب فرما دیجیے یا اللہ دین ہمارے لیے سب سے عام ضرورت ہے اس کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرما ہمارے رشتہ دار دوست احباب متعلقین سب کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ دین کی زندگی کو وجود عطا فرما دیجیے دین کی ہوائیں چلا دیجیے غائب کے سورج کو طلوع فرما دیجیے یا اللہ اپنی یاد دائمی نصیب فرما دیجیے غفلت سے بچا لیجئے غفلت کے ماحول سے بچا لیجئے یا اللہ اپنے اس ذکر کے طریقے کی حقیقت ہم پر کھول دیجیے اور اس سے جو مقصود ہے انتہائی طور پر آپ کی ذات اپنی ذات عطا فرما دیجیے اپنی ذات سے ملاقات کا شوق اور شوق نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہماری دینی غیرتیں دینی امیتیں بیدار فرما دیجیے یا اللہ دین پر چلنے کا ذوق اور شوق پیدا فرما دیجیے یا رحم الرحیمین ہماری اس مجلس کو انتہائی طور پر قبول فرما دیجیے یا اللہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا لیجیے اپنی رضا کا ذریعہ بنا لیجیے ہماری اس مسجد کو اپنے رنگ میں رنگنے کا ذریعہ بنا لیجیے یا اللہ ہمارے حضرت کی حفاظت فرما دیجیے حضرت کو صحت تندرستی عطا فرما دیجیے دین اور دنیا کی بلائیاں اور یا اللہ دینی ترقیاں عطا فرما دیجیے ہمارے حضرت کے فیض کو عام فرما دیجیے یا اللہ حضرت کے فیض کو عالم میں پھیلا دیجیے متعلقین معذرین خلفاء سب کو اپنی کمال معرفت عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمیں بھی آسن طریقے سے فیض حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمارے حضرت کے رشتہ دار بہن بھائی یا اللہ عزیز و اقربا سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں اور اپنی کمال معرفت عطا ہمارے حضرت کے گھر والوں کو صحت تندرستی یا اللہ دینی ترقیاں اور بھلائیاں یا اللہ عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے حاضرین مجلس کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں جائز حاجتیں ہیں قبول و منظور فرما دیجیے اللهم إنا قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.